الشفاء الشفاء
في حقوق المصطفى.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. الشفاء بالتعريف حقوق المصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا درس ہمارا جاری ہے. احادیث طیبہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو فضائل اور جو کمالات اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ملنے والے مراتب, مختلف آپ کے اخلاقی پہلو جو ہیں, قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیان فرما رہے ہیں. آج کے درس میں جو بات ذکر کی ہے وہ ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جب کسی سے کوئی وعدہ کر لینا تو اس کو بہترین انداز میں نبھانا. اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو معاملات ہیں مختلف لوگوں کے ساتھ, جو رویے ہیں, ان میں بہترین انداز کو اپنانا اور صلہ رحمی کرنا رشتہ داروں کے ساتھ, قبیلے والوں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا, ان سے رشتہ جوڑنا, نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ان اوصاف کا قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس فصل کے اندر تذکرہ کیا ہے. سب سے پہلی بات جو ذکر کی ہے وہ حدیث پاک کے مطابق ذکر کی ہے کہ ابو الحمصہ کا یہ بیان ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اعلان نبوت سے پہلے میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک سودا کیا. اب اس کی تفصیل نہیں کہ کوئی چیز خریدی یا کوئی چیز بیچی, ایک سودا ہوا اور انہوں نے یہ کہا کہ میں یہاں آپ کو آپ کی چیز یا آپ کی رقم دے جاتا ہوں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پر اس کا انتظار کرتے رہے تو ابو الحمصہ گئے اور جا کر بھول گئے. تین دن کے بعد ان کو یاد آیا کہ میں نے تو نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سودا کیا ہوا ہے. تو وہ اس جگہ پر پہنچے جہاں پر وہ چیز لا کر دینے کا وعدہ کیا تھا, تو جا کے دیکھا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہیں پر تشریف فرما تھے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے یہ کہا کہ یا فتا لقد شققت علی انا ہا ہنا منذ ثلاث انت ورک, یعنی اے نوجوان تمہارا یہ سودا کرنا مجھ پر بڑا بھاری ہوا, یا تم نے مجھ پر بڑی مشقت ڈال دی, میں تین دن سے یہاں پر تمہارا انتظار کر رہا ہوں. تو چونکہ وعدہ کیا تھا کہ میں یہاں پہ کھڑا ہوا تمہارا انتظار کر رہا ہوں, تو تین دن تک حضور علیہ السلام وہاں پر انتظار کرتے رہے. اپنی حوائج کے لیے جانا ایک الگ بات ہے, حاجتوں کے لیے جانا ایک الگ بات ہے, لیکن جو معہود ہے وہاں پر حضور علیہ السلام انتظار کرتے رہے. یہ آپ کا اخلاقی کریمہ, آپ کے جد امجد حضرت سیدنا اسماعیل علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی تھا کہ اسی انداز میں حضرت سیدنا اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ معاملہ پیش آیا تو آپ کا بھی کسی شخص سے باتیں ہوئی, تو ایک روایت کے مطابق تین دن اور ایک روایت کے مطابق ایک سال تک حضرت اسماعیل علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پر انتظار کرتے رہے اس شخص کا. اسی لیے قرآن پاک میں ان کی صفت بیان کی کہ انہ کان صادق الوعد, کہ اسماعیل علیہ السلام یہ وعدے کو سچا رکھنے والے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا بھی اپنے جد امجد کی طرح اسی طرح اخلاق بہترین تھا, اور یہی طریقہ جو آبا کا طریقہ ہوتا ہے وہی ابنا کے اندر آتا ہے, یعنی بڑوں کا جو اخلاق ہے وہ اولاد کے اندر, نیک اولاد کے اندر سرایت کرتا ہے. سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بھی شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مدارج النبوہ میں لکھا کہ آپ بھی ایک شخص کا اسی طرح ایک مقام پر تین دن تک انتظار کرتے رہے. تو یہ اخلاق کریمہ ہے کہ جس سے وعدہ کر لیا، باتیں کر لی، حالانکہ کوئی لازم نہیں، عرف کے مطابق جتنی دیر انتظار بندہ کر سکتا ہے کرے گا، اس کے بعد وہ عذر پیش کر سکتا ہے کہ ہماری بات طے ہوئی تھی یہاں پر آنے کا، تو میں نے کافی دیر آپ کا انتظار کیا، اس کے بعد آپ نہیں آئے تو میں گھر چلا گیا. 3 دن، 7 دن، مہینہ، 1 سال یہ انتظار کرنا کسی کے اوپر بھی لازم نہیں بنتا، لیکن یہ اخلاق ہیں اور وعدے کو پورا کرنا ہے کہ وعدہ کر لیا تو پھر اسی مقام پر انتظار کرتے رہے. فرماتے ہیں قاضی اعظم مالکی رحمتہ اللہ تعالی، وَأَمَّا خُلُقُهُ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْوَفَاءِ وَحُسْنِ الْعَهْدِ وَصِلَةِ الرَّحِمِ فَحَدَّثَنَا الْقَاضِي أَبُو عَامِرٍ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بِقِرَاءَتِهِ عَلَيْهِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الْحَبَّالُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ بْنُ النُّحَاسِ قال حدثنا ابو محمد بن النحاس قال حدثنا ابن الاعرابي قال حدثنا ابو داوود قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا ابراهيم بن تهمان عن بديل عن عبد الكريم بن عبد الله بن الشقيق عن ابيه عن عبد الله عن ابي الحمساء قال بايعت النبي صلى الله عليه وسلم ببيع قبل ان يبعث قبل ان يبعث وبقيت له بقيه فوعدته ان اتيه بها في مكاني فنسيت ثم ذكرت بعد 3 فجئت فاذا هو في مكاني فقال يا فتى لقد شققت علي انا ها هنا منذ 3 انتظر. یہ وعدے کی سچائی ہوئی. اسی طرح لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا، بھلائی کرنا. ایک ہوتا ہے بندے کے اپنے احباب، میرا دوست ہے، میرا بھائی ہے، اس کے ساتھ میں حسن اخلاق اپناؤں. بندے کے حسن اخلاق میں سے، اچھے عہد کے اندر سے، معاملات کے نبھانے میں سے یہ ہے کہ وہ اپنے والدین کے جو رشتہ دار ہیں، ان کے احباب ہیں، ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرے. اسی طرح اپنے گھر والوں کے جو احباب ہیں ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرے. بھائی کا دوست ہے، اس کے ساتھ اچھے انداز میں ملے. بیوی کے رشتہ دار ہیں، ان کے ساتھ اچھے انداز میں ملے. نبی کے کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اندر یہ ساری باتیں پائی جاتی تھیں، اور یہی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات بھی تھیں. کہ اس طرح کے واقعات موجود ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ایک مرتبہ سفر پر جا رہے تھے، راستے میں ایک شخص ملا، اس نے بتایا کہ میں آپ کے والد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دوست ہوں. تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا گھوڑا اور اپنا امامہ دونوں چیزیں ان کو دے دی اور کہا کہ یہ میرے والد کے دوست ہیں. تو انہوں نے کہا کہ آپ کیسے جائیں گے؟ کہا کہ ہمیں حکم اس بات کا ہے کہ ہم نے اپنے والدین کے دوستوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، لہذا میں نے آپ کے ساتھ ہی اچھا سلوک کیا ہے. تو یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات کا حصہ تھا. اسی طرح قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مزید نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حسن عہد کے حوالے سے، صلہ رحمی کے حوالے سے یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ نہیں تھا کہ فلاں کے ساتھ آپ نے حسن سلوک کیا، فلاں کے ساتھ حسن سلوک نہیں کیا. فلاں نے اچھا آپ کے ساتھ سلوک کیا ہے تو اس سے حسن سلوک ہو رہا ہے، فلاں نے برا سلوک کیا تو اس کے ساتھ برا ہو رہا ہے، ایسا نہیں. بلکہ بغیر اس کے کہ آپ کسی کو ترجیح دیں، ہر ایک کے ساتھ آپ حسن سلوک کیا کرتے تھے. یہی آپ کے اوصاف جو ہیں وہ علماء نے بیان کیے ہیں، یہاں تک کہ بعض ایسے افراد بھی موجود تھے کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے رشتہ دار ہونے کے باوجود آپ کو تنگ کیا کرتے تھے. نبی کے کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ میرے دوست اگرچہ نہیں ہیں، لیکن میں ان کے ساتھ صلہ رحمی کرتا رہوں گا، اچھا سلوک کرتا رہوں گا. یعنی ان کا رویہ اپنی جگہ، لیکن نبی کے کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو خوبی تھی، جو آپ کی حسن عادت تھی، اچھا انداز تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کے ساتھ بھی نباتے رہے. فرماتے ہیں وَوَصَفَهُ بَعْدُهُمْ فَقَالَ كَانَ يَسِلُ ذَوِ الرَّحِمِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُؤْثِرَهُمْ عَلَى مَنْ هُوَ أَفْضَلُ مِنْهُمْ وَقَالَ إِنَّ آلَ بَنِي فُلَانٍ لَيْسُ لِي بِأَوْلِيَاءَ غَيْرَ أَنَّ لَهُمْ رَحِيمًا سَأَبُلُّهَا بِبِلَالِهَا أَوْ بِبَلَالِهَا. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اپنی ایک پیاری نواسی کے ساتھ حسن سلوک، جو سیدتنا امامہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سب سے بڑی شہزادی حضرت سیدتنا زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی شہزادی ہیں. حضرت امامہ رضی اللہ تعالی عنہ، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان سے بڑی محبت فرمایا کرتے تھے۔ بخاری شریف کی حدیث یہاں پر قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ذکر کی ہے، وہ یہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب نماز پڑھتے تو بعض اوقات ایسا معاملہ پیش آیا کہ حضرت امامہ رضی اللہ تعالی عنہ چھوٹی تھیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کو اپنے کندھے پر سوار کر کے نماز پڑھ دیتے تھے، اور جب نیچے تشریف لے جاتے سجدے میں تو پھر وہ ان کو اتار دیتے یا وہ خود اتر جاتی، پھر کھڑے ہوتے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کو اپنے کندھے پر بٹھائے ہوتے تھے۔ یہ ان کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام حسن سلوک فرمایا کرتے تھے، کیونکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی تھی۔ ان کے حالات میں، ان کے فضائل میں یہ واقعہ مولا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی ذکر کیا ہے اور کئی علماء نے ذکر کیا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان سے بڑی محبت فرمایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک انتہائی قیمتی ہار بارگاہ رسالت میں پیش کیا گیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ ہار میں اس کو دوں گا جو میرے گھر والوں میں مجھے سب سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ تو ہر ایک کا خیال اس پر گیا کہ یہ ہار تو بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا کو جائے گا، یعنی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہزادی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ملے گا، ہر ایک کا یہ خیال تھا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امامہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بلوایا اور ان کو وہ ہار دے دیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان سے بڑی محبت فرمایا کرتے تھے۔ انہی کے ساتھ حسن سلوک کا تذکرہ یہاں پر قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ وقد صلی علیہ الصلاۃ والسلام بامامہ ابنته زینب يحملها على عاتقه فاذا سجد وضعها واذا قام حملها، یعنی حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت امامہ جو آپ کی شہزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی شہزادی ہیں ان کو اپنے کندھے پر سوار کر کے نماز پڑھی، جب آپ سجدہ کرتے تو ان کو نیچے رکھ دیتے اور جب کھڑے ہوتے تو ان کو اپنے کندھوں پر رکھ لیا کرتے تھے۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصیات میں سے ہے اس انداز میں نماز ادا کرنا، باقی دوسرے کسی کو اس طرح کی اجازت یہ نہیں ہے۔ آگے ایک اور واقعہ قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حسن سلوک کا یہ ذکر کیا، مسلمانوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی تو وہاں حضرت نجاشی جو شاہ حبشہ تھے انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا اور بعد میں ایمان بھی قبول کر لیا انہوں نے، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ان کا ایک وفد حاضر ہوا، ایک ڈیلیگیشن، ایک وفد یہ آیا اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود ان کی مہمان نوازی کی، خود کھڑے ہو کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کو جو بھی ان کا معاملہ تھا خدمت وغیرہ کا جو دینے کا وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود کرنے لگے۔ صحابہ اکرام علی مردوان نے عرض کی کہ آپ کے غلام اس کام کے لیے کافی ہیں، ہم یہ کر لیں گے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ وہ افراد ہیں کہ جنہوں نے ہمارے اصحاب کی تعظیم کی، ہمارے صحابہ کے ساتھ اچھا سلوک کیا جب ان کے پاس گئے، لہذا میں یہ چاہتا ہوں کہ ان کے حسن سلوک کا ان کو بدلہ دوں۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا حسن سلوک ہے، ورنہ ظاہر نجاشی بادشاہ جو تھے یہ بھی حضور کے غلام تھے، ان کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی پر فخر تھا کہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا غلام ہوں۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام اگر ان کو بدلہ دے رہے ہیں تو یہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان ہے کہ خود بھلا کرنا پھر بھلے کا بھلا کرنا، بھلے پر بھلائی دینا، یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حسن سلوک ہے۔ فرماتے ہیں قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، وعن ابی قتادہ وفد وفد للنجاشی فقام النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یخدمہم فقال له اصحابہ نکفیکا فقال انہم کانوا لاصحابنا مکرمین وانی احب ان اکافئہم۔ اسی طرح ایک اور بات ذکر کرتے ہیں، واقعہ ذکر کرتے ہیں قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہ آپ کی جو رضائی بہن تھی حضرت شیمہ جو بعد میں ایمان لے کر آ گئی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہا، یہ قبیلہ حوازن کے اندر تھی، جب مسلمانوں نے اس قبیلے سے جنگ جیتی تو یہ بھی غلام بن کے اس کے اندر آئی، یعنی باندی بن کر قیدی بن کر اس کے اندر آئیں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا تعارف کروایا کہ میں آپ کی رضائی بہن ہوں، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے سینے پر رکھ کر کھلایا کرتی تھیں۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کی والدہ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے یہاں اپنے ایام رضاعت گزار رہے تھے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بچپن میں کھلایا کرتی تھیں، تو اپنا تعارف کروایا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے ساتھ بڑا اچھا سلوک کیا اور ان سے یہ ارشاد فرمایا کہ اگر آپ چاہیں تو ہمارے پاس ٹھہریں، ہم آپ کو بڑی عزت کے ساتھ بڑی محبت کے ساتھ رکھیں گے اور اگر آپ چاہیں تو ہم آپ کو مال و دولت دیتے ہیں، آپ تشریف لے جانا چاہیں، بھلے اپنے قبیلے میں اپنی قوم کے پاس واپس چلے جائیں۔ تو بلال علی قاری رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ان کو اپنے قبیلے میں کوئی حاجت تھی، کوئی کام تھا، تو اس لیے انہوں نے کہا کہ میں اپنے قبیلے میں واپس جانا چاہتی ہوں۔ تو حضرت علیہ السلام نے ان کو کثیر مال دیا، وہ مال لے کر اپنے قبیلے میں واپس چلی گئیں، یہ ایمان لے آئی تھی۔ فرماتے ہیں ولما جیا بی اختی من الرضاعتی الشیما فی سبایا حوازن وتعرفت له بسط له رداءه، حضور نے ان کے لیے اپنی چادر کو پھیلا دیا، وقال لها، اور ان سے فرمایا کہ ان احببتی اقمت عندی مکرمتا محببتا او متعتکی ورجعتی الی قومکی فاختارت قومها فمتعها۔ اسی طرح یہ تو اپنی رضائی بہن کے ساتھ اس نے سلوک تھا، رضائی والدہ، حضور علیہ السلام کی رضائی والدہ کے بارے میں 7 کا تذکرہ موجود ہے، اسی طرح 8 کا تذکرہ موجود ہے، بعض نے 9 کا تذکرہ کیا ہے، ان میں سے حضرت بی بی حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ سب سے زیادہ مشہور ہے، اسی طرح حضرت ثویبہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ مشہور ہے۔ تو ہر ایک کے ساتھ حضور علیہ السلام حسن سلوک فرمایا کرتے تھے، اپنی سگی ماں کے ساتھ تو حسن سلوک ہر ایک کرتا ہے، لیکن حضور علیہ السلام اپنی رضائی والدہ کے ساتھ، رضائی والد کے ساتھ، رضائی بھائی کے ساتھ، رضائی بہن کے ساتھ، سب کے ساتھ حسن سلوک کیا کرتے تھے۔ لہذا ایک مرتبہ ایک خاتون آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، ابو طفیل کہتے ہیں کہ میں چھوٹا سا تھا تو میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ کی بارگاہ میں خاتون آئیں جو قریب ہوئی، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لیے اپنی چادر کو بچھا دیا، وہ اس پر تشریف فرما ہوئی۔ میں نے پوچھا کہ یہ کون ہے، تو صحابہ نے بتایا کہ یہ آپ کی وہ والدہ ہیں جنہوں نے آپ کو دودھ پلایا ہے۔ ایک یہ واقعہ پیش آیا، دوسرا یہ واقعہ پیش آیا کہ آپ کے جو رضائی والد تھے حضرت حارث رضی اللہ تعالی عنہ، جو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے شوہر تھے، اور یہ ایمان لے کر آئے تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لے کر آئے تھے، بلکہ ان کا واقعہ اعلی حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ نے شمور الاسلام کے اندر یہ لکھا ہے کہ جب یہ مکے آئے تو کفار مکہ نے، قریش نے یہ کہا کہ آپ دیکھتے نہیں کہ آپ کے بیٹے نے کس چیز کا دعویٰ کیا، وہ یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کس بات کا دعویٰ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی عبادت کرو، اور اللہ نے دو مکان بنائے ہیں، ایک جنت ایک دوزخ، جہنم بنایا ہے۔ تو یہ اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے، بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، کہا کہ یہ آپ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ تو ان حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں، جب قیامت کا دن ہوگا تو میں آپ کا ہاتھ پکڑ کے آپ کو دکھاؤں گا کہ دیکھیں میں درست کہہ رہا تھا، جنت دوزخ موجود ہیں۔ پھر یہ بعد میں اسلام لے کر آئے تو یہ کہا کرتے تھے کہ میرے بیٹے نے ہاتھ پکڑنے کا کہا ہے، تو کل بروز قیامت یہ میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے ضرور جنت کے اندر داخل کر دیں گے۔ تو یہ حضرت حارث رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی چادر بچھائی، یہ ایک کنارے پر بیٹھ گئے۔ پھر آپ کی رضائی والدہ اسی وقت آئیں، حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے لیے بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس چادر پر ایک حصہ رکھا، یہ اس پر بیٹھی۔ پھر آپ کے بھائی، رضائی بھائی عبداللہ بن حارث رضی اللہ تعالی عنہما، یہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو اپنے سامنے بٹھا لیا، یعنی ہر ایک کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اچھا سلوک فرمایا۔ اسی طرح حضرت ثویبہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رضائی والدہ تھیں، ابو لہب کی یہ اس وقت باندی تھیں، بعد میں آزاد کر دیا تھا اس نے، تو ان کے ساتھ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام صلہ رحمی فرماتے تھے، ان کے لیے کپڑے بھیجا کرتے تھے، کھانا بھیجا کرتے تھے۔ جب ان کا انتقال ہو گیا تو پوچھا کہ کیا ان کا کوئی قریبی رشتہ دار موجود ہے؟ یعنی کیوں پوچھا کہ رضائی والدہ کے ساتھ تو حسن سلوک کر ہی رہے ہیں، اگر ان کا کوئی قریبی رشتہ دار موجود ہے تو اس کے ساتھ بھی حسن سلوک کریں۔ تو بتایا گیا کہ کوئی ان کا رشتہ دار موجود نہیں ہے۔ فرماتے ہیں قاضی عیاض مالکی رحمتہ اللہ تعالی علیہ، وقال ابو الطفیل رأيت النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وأنا غلام إذ أقبلت امرأة حتى دنت منه فبسط لها رداءه فجلست عليه فقلت من هذه؟ قالوا أمه التي أرضعته. وعن أمر بن السائب أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كان جالسا يوما فأقبل أبوه من الرضاعة فوضع له بعد ثوبه فقعد عليه ثم أقبلت أمه فوضع لها شق ثوبه من جانبه الآخر فجلست علیہ ثم اقبل اخوه من الرضع فقام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فاجلسه بین یدیہ وکان یبعث الی ثویبۃ مولاۃ ابی لہب مرضعته بصلۃ وکسوۃ فلما ماتت سأل من بقی من قرابتها فقیل لا احد. اسی طرح مشہور حدیث مبارکہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی جو بخاری شریف میں ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف یہ بیان کیے کہ آپ کو بشارت ہو اللہ کی قسم کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو کبھی بھی رسوا نہیں کرے گا. ٹھیک ہے, کیوں؟ اس لیے کہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں, آپ جو بوجھ نہیں اٹھا سکتے لوگوں پر بوجھ ہوتے ہیں ان کا بوجھ اٹھاتے ہیں, اور آپ لوگوں کو کما کما کر دیتے ہیں اور مہمان نوازی کرتے ہیں اور حق کی راہ کے اندر آنے والی مصیبتوں پر صبر کرتے ہیں, اس پر مدد کرتے ہیں. فرماتے ہیں قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, وفی حدیث خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا انہا قالت له صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ابشر فواللہ لا يحزنك الله ابدا انك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. یعنی اللہ تبارک و تعالی آپ کو غم زدہ نہیں کرے گا, آپ کو کبھی غم زدہ نہیں کرے گا. یہ کچھ باتیں تھیں جو حسن اخلاق کے حوالے سے, صلہ رحمی کے حوالے سے ذکر کی ہیں. اس کے بعد کی جو فصل ہے اس میں قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تواضع کے حوالے سے ذکر کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے بلند مرتبہ ہونے کے باوجود بہت زیادہ عاجزی کیا کرتے تھے, انکساری کیا کرتے تھے, تواضع کیا کرتے تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام. اور فرماتے ہیں کہ لوگوں میں سب سے زیادہ تکبر سے دور یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی تھی. وجہ شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ ذکر کی ہے کہ جو جتنا زیادہ اللہ تبارک و تعالی کی معرفت رکھتا ہے, جو انوار باری تعالی کے اندر جتنا مستغرق ہوتا ہے, وہ اتنا ہی زیادہ عاجزی کرتا ہے. کیونکہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات کی جو معرفت ہے, اس کی صفات کی معرفت ہے, پہچان ہے, جتنی زیادہ ہوتی جائے گی بندے کے اندر عاجزی بڑھتی چلے جائے گی, اس کے اندر سے غرور و تکبر دور ہوتا چلا جائے گا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت پہچان رکھتے تھے, اس لیے سب سے زیادہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہ عاجزی فرمانے والے تھے. کئی باتیں ذکر کی ہیں قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عاجزی کی, اور انتہا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عاجزی کی ذکر کی ہے. یعنی علوے منصب, بڑا منصب ہو, بڑا مرتبہ ہو تو عمومی طور پر بندے کے اندر غرور و تکبر آتا رہتا ہے, اپنے سے چھوٹے والے جو ہیں وہ کم تر ہی نظر آتے ہیں. یا اگر بندہ بظاہر اس کے ساتھ کوئی برا سلوک نہیں کرتا تو بھی حسن سلوک بڑا مشکل ہو جاتا ہے کسی کم تر کے ساتھ. ایک ایسا بندہ آئے گا کہ جس کا کوئی نہ کوئی مقام و مرتبہ ہو تو بندہ اس کو لفٹ کراتا ہے, لیکن ایک دیوانہ سا آ گیا, یہ تو مست ہے, یہ ملنگ ہے, اس کو کون لفٹ کرائے, یہ تو ہائی بیچارہ دیوانہ, اس کو کون لفٹ کرائے. لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایسوں کو بھی سینے سے لگایا کرتے تھے. بڑے پیارے پیارے واقعات ذکر کیے ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ذکر کرتے ہیں کہ حضرت اسرافیل علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام یہ بارگاہ رسالت میں یہ اختیار لے کر آئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ اختیار دیا ہے کہ آپ چاہیں تو ایسے نبی بنیں کہ جو نبی بادشاہ ہوں, نبی بادشاہ ہوں, اور اگر آپ چاہیں تو ایسے نبی بنیں کہ جو نبی یہ عبد ہوں, نبی یہ عبد ہوں, بندے ہوں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نبی یہ عبد بننا پسند کیا, بادشاہ پسند نہیں کیا بلکہ نبی یہ عبد بننا پسند کیا. تو حضرت اسرافیل علیہ السلام نے بارگاہ رسالت میں یہ عرض کی کہ آپ نے نبی یہ عبد بننا پسند کیا, اللہ تبارک و تعالیٰ کا عبد بننا پسند کیا. عبد تو ہیں لیکن اس صفت کو آپ نے اپنے لیے پسند کیا, اختیار کیا, تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی اس عاجزی کرنے کی بنا پر آپ کو قیامت کے دن سید ولد آدم بنایا, یعنی تمام اولاد آدم کا سردار بنایا ہے. یہ اس وقت کی بات, لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ہمیشہ کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے تمام اولاد آدم کا سردار بنایا ہے, اور آپ ہی ہوں گے کہ جس سے سب سے پہلے قبر کھلے گی، آپ ہی قیامت کے دن سب سے پہلے اٹھائے جائیں گے، اور آپ ہی کی ذات ہوگی جو سب سے پہلے شفاعت کرنے والی ہوگی۔ یہ حضرت اسرافیل علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام نے ذکر کیا۔ فرماتے ہیں قاضی اعظم مالکی رحمتہ اللہ تعالی علیہ، واما تواضعه صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علی علو منصبہ ورفعت رتبته فکان اشد الناس تواضعا واقلهم کبرا، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے منصب کی بلندی اور اپنے رتبے کی بلندی کے باوجود تواضع کرنے والے تھے، لوگوں میں سب سے زیادہ آپ عاجزی فرماتے اور سب سے دور تکبر سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات تھی، اور تمہارے لیے اتنی بات کافی ہے، وحسبک انہ خیر بین ان یکون نبیا ملکا او نبیا عبدا، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اختیار دیا گیا کہ آپ نبی ملک بنے، بادشاہ بنے، یا نبی عبد بنے۔ فاختار ان یکون نبیا عبدا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ اختیار کیا کہ آپ نبی عبد بنے، بندے بنے۔ فقال له اسرافیل، تو آپ سے اسرافیل نے اس وقت عند ذالک اس وقت عرض کی کہ فإن اللہ قد اعطاك بما تواضعت له انك سید ولد آدم یوم القیامہ واول من تنشق الارض عنه واول شافعین، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اگر میں چاہتا تو اللہ تبارک و تعالی روز مجھے گوشت کھلاتا، میں چاہوں تو یہ پہاڑ میرے ساتھ سونے کے بن کر چلے ہیں، لیکن میں تو یہ بات پسند کرتا ہوں کہ ایک دن کھانا کھاؤں اللہ کا شکر ادا کروں، اور ایک دن بھوکا رہوں اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کروں، اس پہ صبر کروں۔ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عاجزی تھی۔ آگے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک واقعہ ذکر کرتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ لاٹھی کے اوپر ٹیک لگا کر تشریف لے کر آئے، آپ محتاج نہیں تھے لاٹھی کے کہ لاٹھی پر چلتے ہوئے آئے، لیکن تمام انبیاء کرام علیہ السلام کا یہ طریقہ رہا ہے کہ چھڑی پکڑ کر، لاٹھی پکڑ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے عاجزی اختیار کرتے ہوئے، کہ اس میں عاجزی ہے، کمزوری کا اظہار ہے، اس کو لے کر چلا کرتے تھے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی اسی طرح ایک مرتبہ ایک مبارک چھڑی، ایک لاٹھی لے کر تشریف لے کر آئے، تو صحابہ کرام علیہم رضوانی کھڑے ہو گئے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے فرمایا کہ لا تقوموا کما تقوم الاعجم، ایسے نہ کھڑا ہوا کرو جیسے اجمی لوگ کھڑے ہوتے ہیں، غیر عربی لوگ کھڑے ہوتے ہیں، مثلاً فارس، ایران وغیرہ کے لوگ کھڑے ہوا کرتے تھے، یعظم بعضهم بعضا، ان میں سے بعض بعض کی اس انداز میں تعظیم کرتے تھے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس بات کو ناپسند فرمایا کرتے تھے کہ کوئی آپ کے لیے اس طرح کھڑا ہو، لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی قیام کو مطلقاً ممنوع فرمایا ہو، کیونکہ آپ خود جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا تشریف لاتی ہیں، حاضر ہوتی ہیں، تو آپ کھڑے ہو جایا کرتے تھے، اسی طرح جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کے گھر تشریف لے جاتے تو یہ کھڑی ہو جایا کرتی تھی، اسی طرح حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے آپ کے قبیلے کے افراد سے فرمائے کہ قومو الی سیدکم، اپنے سردار کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ تو یہ جو آپ کا منع فرمانا تھا، یہ لوگوں کے مشقت میں پڑھنے کے لیے منع فرمانا تھا کہ لوگ کہیں مشقت کے اندر نہ پڑ جائیں، اور کہیں یہ سنت قرار نہ پا جائے کہ جب بھی کوئی بڑا آئے یا میں خود آؤں تو اس وقت لوگ کھڑے ہو جائیں۔ تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام علی رضوان کو اس سے منع فرمایا، ورنہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے افعال سے یہ بات ثابت بھی ہے کہ آپ خود کھڑے ہوا کرتے تھے، آپ کے لیے آپ کی شہزادی کھڑی ہوا کرتی تھی، اور آپ نے خود حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کھڑے ہونے کا حکم ارشاد فرمایا تھا۔ تو ذکر کرتے ہیں قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، قال حدثنا ابو الولید بن العوادی الفقیہ رحمہ اللہ تعالی بقراءتی علیہ فی منزلہ بقرطبۃ سنة 75، قال حدثنا ابو علی الحافظ قال حدثنا ابو عمر قال حدثنا ابن عبد المؤمن قال حدثنا ابن داسة قال حدثنا ابو داود قال حدثنا ابو بکر ابن ابی شیبۃ قال حدثنا عبد الله ابن نمیر عن مسعد عن ابی العنبسی عن ابی الدبسی عن ابی الدبسی عن ابی مرزوق عن ابی غالب عن ابی امامۃ رضی اللہ تعالی عنہ قال خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم متوکیاً علی عصا فقمنا له فقال لا تقوموا كما تقوم العاجم يعظم بعضهم بعضا۔ یہ فرمایا، پھر اس کے بعد یہ ارشاد فرمایا کہ وقال انما انا عبد آکل کما یأکل العبد واجلس کما یجلس العبد, کہ میں تو بندہ ہوں ویسے ہی کھاتا ہوں جیسے غلام کھاتے ہیں, ویسے ہی بیٹھتا ہوں جیسے بندے غلام بیٹھتے ہیں. یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عاجزی تھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں آپ کا یہ مقام و مرتبہ پہنچا ہوا تھا کہ اللہ نے آپ کے جو قدم مبارک ہیں اس کی قسم یاد فرمائی ہے, آپ کے شہر مبارک کی قسم یاد فرمائی ہے, آپ کے عمر مبارک کی قسم یاد فرمائی ہے. اللہ کی قسم یہ آپ کی عاجزی تھی. اگر آپ اپنے برابر والوں کے ساتھ نکاح فرماتے تو پھر ہماری عورتوں سے نکاح نہ فرماتے, اگر آپ اپنے برابر والوں کے ساتھ بیٹھتے تو پھر ہمارے ساتھ نہ بیٹھتے, اگر آپ چاہتے تو اللہ تبارک و تعالی آسمان سے آپ کے لیے دسترخوان نازل فرماتا, وہ سامنے رہتا آپ کھڑے ہو کے کھاتے, لیکن یہ آپ کی عاجزی تھی کہ آپ بیٹھ کر کھایا کرتے تھے. یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عاجزی تھی, اور عاجزی کے طور پہ فرمایا کہ میں تو بندہ ہوں جیسے غلام کھاتے ہیں ویسے ہی کھاتا ہوں, ویسے ہی بیٹھتا ہوں جیسے وہ بیٹھتے ہیں. مزید فرماتے ہیں قاضی یاز مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہ وَكَانَ يَرْكَبُ الْحِمَارَ وَيَرْدِفُ خَلْفَهُ, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عاجزی تھی کہ آپ دراز گوش پر جس کو خچر کہا جاتا ہے اس پر آپ سواری فرماتے, آپ چاہتے تو اس وقت کی جو بہترین سواری یعنی گھوڑا تھا موجود بھی تھی آپ کے پاس اسی پر سواری فرماتے, لیکن عاجزی کی نشانی تھی اس زمانے کے سواریوں کے اندر میں سے, تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام خچروں پر بھی سواری کیا کرتے تھے, اور خود صرف یہ نہیں کہ سوار ہو گئے بلکہ عاجزی انکساری کرتے ہوئے اپنے پیچھے بھی لوگوں کو بٹھا لیا کرتے تھے کہ آ جائیں پیچھے بیٹھ جائیں. مزید فرماتے ہیں کہ وَيَعُودُ الْمَسَاكِينَ, حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسکینوں کی عیادت کیا کرتے تھے, بڑے لوگوں کی تو سب عیادت کرتے ہیں لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسکینوں کی عیادت کرتے تھے. وَيُجَالِسُ الْفُقَرَاء, اور جو فقیر غریب لوگ ہوا کرتے تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کے پاس بیٹھا کرتے تھے. وَيُجِيبُ دَعْوَةَ الْعَبْدِ, غلام ہو یا آزاد ہو ہر ایک کی دعوت کو قبول کیا کرتے تھے. وَيَجْلِسُ بَيْنَ أَصْحَابِهِ مُخْتَلِطًا بِهِمْ حَيْثُمَا انْتَهَى بِهِ الْمَجْلِسُ جَلَسَ, اپنے غلاموں کے ساتھ اپنے صحابہ کے ساتھ مل جل کر بیٹھتے تھے, وہیں بیٹھتے تھے جہاں جگہ مل جایا کرتے تھے. یہ نہیں کہ میرے لیے الگ سے کوئی جگہ بنائی جائے, نہیں, بلکہ جہاں جگہ ملتی حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے غلاموں کے ساتھ بیٹھ جایا کرتے تھے. مزید فرماتے ہیں قاضی یاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, وفی حدیث عمر عنہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم, کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم انما انا عبد فقولوا عبد اللہ ورسولہ, یعنی مجھے ایسا نہ بڑھاؤ جیسے نصارہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بڑھا دیا کہ ان کو اللہ کا بیٹا کہنے لگے, تو ایسا مجھے نہ بڑھاؤ بلکہ میں تو بندہ ہوں لہذا یوں کہو کہ میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں, اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عاجزی ہے. یہ بادشاہ ہوتے ہیں بڑے افراد ہوتے ہیں وہ عاجزی کرتے ہیں, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ بندہ پھر جس انداز میں وہ عاجزی کر رہا ہے وہ کہنے لگے. عبداللہ کہنا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عاجزی بھی ہے اور اس میں شان کی بلندی بھی ہے, اللہ کا بندہ ہونا تو واقعی بڑی شان ہے. لیکن اگر ایسے الفاظ ہیں کہ جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام جیسے انما انا بشر مثلکم, یہ کیا ہے؟ عاجزی ہے, انکساری ہے. تو اگر بڑے افراد کہتے ہیں, جیسے امیر علیہ سنت اپنے آپ کو فقیر علیہ سنت بعض اوقات کہتے ہیں, اب اس کا مطلب یہ تھوڑی کہ ہم بھی امیر علیہ سنت کے لیے الفاظ استعمال کریں گے, یا ہمارا کوئی بھی بڑا اپنے آپ کو عاجز حقیر فقیر کہے گا تو ہم اس کو کہنے لگے کہ میرے ابو جو ہے اپنے آپ کو فقیر کہتے ہیں لہٰذا میں آج سے اپنے ابو کو فقیر کہوں گا, ایسا تو نہیں ہوگا نا. ظاہر سی بات ہے کہ تعظیم والے ہی الفاظ کہیں گے کہ میرے والد محترم یوں کہتے ہیں, میرے استاد محترم یوں کہتے ہیں, تو وہ ان کی عاجزی ہے. لیکن ہم نے کیا کرنی ہے؟ ان کی تعظیم و تکریم ہی کرنی ہے. یہاں پر جو ارشاد فرمایا کہ نصارہ کی طرح مدح کے اندر جو چاہے کہہ دو لیکن وہ نہ کہو جو نصارہ نے کہا, باقی اس کے علاوہ ان شئت فاحتکمی, جو کہنا ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کہہ دو, یعنی جو آپ کی تعریف ہے تعریف جیسے چاہے کرو, بس جھوٹ کے اندر داخل نہیں ہونا چاہیے, کذب نہیں ہونا چاہیے. اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ قال انس کان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یرکب الحمار ویجیب دعوۃ العبد وکان یوم بنی قریظۃ علی حمار مختوم بخیل من لیف علیہ اکاف, کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خچر کے اوپر سواری کر لیا کرتے تھے اور غلاموں کی دعوت کو بھی قبول کیا کرتے تھے. اور بنی قریظہ میں جب آپ تشریف لے کر گئے تو اس وقت ایک خچر پر ہی سوار تھے جس پر ایک کاٹھی رکھی ہوئی تھی اور کھجور کی بنی ہوئی جو چھال تھی, کھجور کی چھالوں کی بنی ہوئی, کھجور کا درخت جو ہوتا ہے اس کی چھال کی بنی ہوئی ایک کپڑا جو ہے وہ اس کے اوپر, رسیا اس کے اوپر رکھی ہوئی تھی جس پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما تھے. یعنی بالکل سادہ سا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سواری کا جانور تھا جس پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما تھے. مزید فرماتے ہیں کہ وکان یدعا الی خبز الشعیر والإحالۃ الصنخۃ فیجیب, یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اگر جو کی روٹی کھانے کے لیے بلایا جاتا یا ایسی چربی پکائی گئی ہوتی کہ جو تبدیل ہو چکی, پرانی ہو چکی تھی, ایسی دعوت دی جاتی, یعنی ایسے کھانے پر بلایا جاتا ہے, ایسی دعوت دی جاتی کہ جس میں کوئی خاص اہتمام نہ ہوتا, کوئی غریب سے غریب آدمی بھی دعوت دیتا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کی دعوت کو قبول فرما لیا کرتے تھے. یہ نہیں کہ میرے لیے فلاں فلاں چیز پکاؤ تو میں آؤں گا, نہیں, بلکہ جو کی روٹی بنی ہوئی ہے, پرانا سالن ہے, تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کی دعوت کو بھی قبول فرما لیا کرتے تھے. اسی طرح فرماتے ہیں قاضی یاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, قال وحج صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علی رحل رس وعلیہ قطیفۃ ما تساوی اربعۃ دراہیم فقال اللہم اجعلہ حجا مبرورا لا ریاء فیہ ولا سمعۃ وقد فتحت علیہ الارض واہدا فی حجہ ذالک مئۃ بدنۃ. یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک کجاوے کے اوپر, اونٹ کے اوپر آپ نے حج فرمایا اور اس کے اوپر ایسا کپڑا رکھا ہوا تھا کہ جس کی قیمت صرف 4 درہم تھی, یعنی دنیاوی اعتبار سے صرف 4 درہم کا وہ کپڑا تھا. یعنی دنیاوی اعتبار سے دیکھا جائے تو وہ اس کی قیمت زیادہ نہیں تھی, لیکن جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس پر تشریف فرما ہو گئے تو وہ اربوں ڈالر کا ہو گیا, اربوں دینار کا وہ ہو گیا جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس پر تشریف فرمائے, لیکن بظاہر کیا ہے اس کی قیمت تھوڑی سی ہے. اور اس میں اب اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ یہ جو ہم نے حج کیا ہے اس کو حج مبرور بنا دے, مقبول حج بنا دے, اور ایسا حج بنا کہ جس میں نہ کوئی دکھاوا ہو نہ کوئی سنا نہ ہو, بس تیری رضا کے لیے حج ہو. حالانکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اس وقت حال یہ تھا کہ کئی مقامات فتح ہو چکے تھے اور آپ کے پاس کثیر مال و دولت لایا جاتا تھا, حتیٰ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی حج کے دوران 100 اونٹ آپ نے نہر فرمائے تھے, لیکن اس کے باوجود خود کیسے سواری پر تھے جو بالکل معمولی تھا. وجہ کیا تھی؟ عاجزی اور انکساری. اور جب آپ مکے کے اندر داخل ہوئے تھے تو حال کیا تھا کہ جب کوئی مکے میں جب کوئی کسی علاقے کو فتح کرتا ہے, بادشاہ, سردار, سپہ سالار کسی علاقے کو فتح کرتا ہے تو بڑے اکڑ کر اپنے مفتوحہ علاقے کے اندر جاتا ہے کہ میں اس علاقے کا فاتح ہوں, بادشاہ ہوں. لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عاجزی کے قربان جائے کہ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ فتح کیا, اونٹ پر تشریف فرما ہے, سیاہ امامہ آپ نے پہنا ہوا ہے, ایسے نہیں ہے کہ ایسے جا رہے ہوں اونٹ پہ سوار ہو کے, نہیں, بلکہ یوں بھی نہیں, آپ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے لیے اتنے جھکے ہوئے تھے, اتنی عاجزی کی ہوئی تھی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو سر مبارک تھا یہ آگے اونٹ سے ٹکرا رہا تھا, اونٹ کے اگلے حصے سے ٹکرا رہا تھا, اتنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے آپ کو جھکا لیا تھا. یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عاجزی تھی, ورنہ عام طور پر جو بھی شہروں کو فتح کرتے ہیں وہ اس میں اکڑ کے داخل ہوتے ہیں, لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو فاتح عالم ہیں اس کے باوجود آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عاجزی تھی. فرماتے ہیں قاضی یاز مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, ولما فتحت علیہ مکہ ودخلها بجیوش المسلمین, اکیلے نہیں, بڑے بڑے مسلمانوں کے لشکر آپ کے ساتھ داخل ہو رہے ہیں, طأطأ علی راحلتہ رأسہ حتی کاد یمس قادمتہ تواضعا للہ تعالی. آگے مزید قاضی یاز مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تواضع میں سے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عاجزی اور انکساری میں سے یہ تھا کہ آپ نے مختلف انبیاء کرام علیہ السلام کا تذکرہ کیا لیکن آپ نے فرمایا کہ مجھے ان کے پر فضیلت نہ دو. قاضی یاز مالکی نے یہاں پر کچھ حدیثیں ذکر کی ہیں مختصر, اور پھر یہ فرمایا کہ ان احادیث پر بعد میں کلام آئے گا. یہ تو بالاتفاق ہے, بالاتفاق اجماعی مسئلہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تمام انبیاء کرام علیہ السلام سے افضل ہیں, ٹھیک ہے, اور انبیاء میں سے بعض کو بعض کے اوپر فضیلت حاصل ہے. یہ تو نص قرآنی ہے, تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض, کہ ان رسولوں میں سے ہم نے بعض کو بعض کے اوپر فضیلت دی ہے. لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کچھ احادیث طیبہ ہیں جس میں آپ نے اپنے آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، حضرت یونس علیہ السلام سے افضل کہنے سے منع فرمایا، یعنی یونس علیہ السلام کے بارے میں واضح فرمایا، اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ یہ خیر البریہ ہیں، یوسف علیہ السلام کی تعریفات کی۔ علماء نے اس کے مختلف جوابات لکھے ہیں، مختلف احتمالات لکھے ہیں کہ اس حدیث کا مطلب کیا ہے۔ ان میں سے ایک معنی یہ ہے کہ یہ تمام ارشادات حضور علیہ السلام کے عاجزی کے طور پر تھے۔ آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ لا تفضلونی علی یونس بن متا، کہ مجھے یونس بن متا علیہ السلام کے اوپر فضیلت نہ دو۔ اسی طرح آپ نے یہ فرمایا کہ ولا تفضلوا بین الانبیاء ولا تخیرونی علی موسیٰ، کہ انبیاء کرام علیہ السلام کے مابین آپس میں فضیلت نہ بیان کرو اور مجھے موسیٰ علیہ السلام کے اوپر فضیلت نہ دو۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا، اسی طرح حضرت سیدنا یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کے بارے میں یہ فرمایا کہ ان کے پاس 12 سال جیل میں رہنے کے بعد جب وہ شخص آیا جو خواب کی تعبیر پوچھنے کے لیے آیا تھا، تو آپ نے یہ فرمایا جاؤ اپنے بادشاہ سے جا کر پہلے کہو کہ میرے معاملے کی تحقیق کرے، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ ان کا معاملہ تھا، ہم ہوتے تو فوراً قید خانے سے باہر آ جاتے ہیں، لیکن یوسف علیہ السلام نے اس وقت صبر کیا۔ یہ تمام کے تمام معاملات جو حضور علیہ السلام کے لیے ہیں، یہ عاجزی کے طور پر ہیں، ان کے ساری کے طور پر ہیں۔ اور بھی اس کے جوابات دیے ہیں جس کے بارے میں قاضی اعظمان کی رحمۃ اللہ تعالی فرما رہے ہیں کہ ان پر عنقریب کلام آئے گا، عنقریب ان کے بارے میں کلام آئے گا، گفتگو آئے گی۔ لیکن اس باب کے اندر، اس چیپٹر کے اندر ذکر کر کے قاضی اعظمان کی رحمۃ اللہ تعالی یہ فرما رہے ہیں کہ اس کا معنی کیا ہوا کہ یہ تمام کے تمام اقوال کس اعتبار سے ہیں، عاجزی اور انکساری کے اعتبار سے، ورنہ حقیقتاً ان تمام سے افضل یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی ہیں۔ فرماتے ہیں وَمِن تَوَادُعِهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَلَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَوْلُ لَا تُفَضِّلُونِ عَلَىٰ يُونُسَ بْنَ مَتَىٰ وَلَا تُفَضِّلُوا بَيْنَ الْأَنْبِيَاءِ وَلَا تُخَيِّرُونِ عَلَىٰ مُوسَىٰ وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالشَّكِّ مِنْ إِبْرَاهِيمَ وَلَوْ لَبِثْتُ مَا لَبِثَ يُوسُفُ فِي السِّجْنِ لَأَجَبْتُ الدَّاعِيَ وَقَالَ لِلَّذِي قَالَ لَهُ يَا خَيْرَ الْبَرِيَّةِ ذَاكَ إِبْرَاهِيمُ، یعنی کسی نے یہ کہا کہ آپ تمام مخلوق میں سب سے بہتر ہیں، خیر البریہ فرمایا، کسی نے خیر البریہ عرض کیا، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تو ابراہیم علیہ السلام کا لقب ہے۔ رب العزت جل وعلا ہم سب کو نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سچی عقیدت محبت نصیب فرمائے، آپ کی شفاعت میں سے ہمیں حصہ نصیب فرمائے، آپ کی سیرت پر، آپ کی سنتوں پر ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔
الشفاء عشر تعریف في حقوق المصطفى